بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. القرآن الكريم يا يحيى، کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ باتوں میں امتحان لیا، کچھ چیزوں میں امتحان لیا، آزمائش میں ان کو ڈالا، وہ امتحان میں کھرے اترے، انہیں پورا کر دکھایا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جب بندہ اللہ کی جانب سے دیے جانے والے احکام پورا کرتا ہے یا لیے جانے والے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کا پیشوا بناتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کے رب نے حضرت ابراہیم کو چند چیزوں میں، تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا. سیدھی سی بات ہے کہ جو آدمی امتحان میں پاس نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا، اس کو لوگوں کا مقتدا کیسا بنائیں گے، پیشوا کیسا بنائیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی مقتدی ہوں گے وہ سب کے سب بھی ناکام قسم کے رہیں گے. امام کیسے بنایا جائے گا، اسے پیشوا کیسے بنایا جائے گا، مقتدا کیسے بنایا جائے گا، متبوع کیسے بنایا جائے گا، جب اس نے خود ہی اللہ کے حکم کی اتباع نہیں کی، اطاعت نہیں کی، فرمانبرداری نہیں کی. اب یہ کہ انہیں کن چیزوں میں آزمایا تھا، اس کی ایک تفصیل ہے جو اس سے قبل کی غالباً مجلس میں آپ کے سامنے کچھ حصہ اس کا آیا تھا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی امتحان چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، ہم سے بھی کوئی آزمائش کی جا رہی ہے یا نہیں. مقتدا بننے کے لیے آزمائش میں پورے اترنا ہے. قال انی جاعل کا للناس امام، کب فرمایا؟ جب اللہ نے یوں فرمایا کہ ہم نے امتحان لیا تو وہ کامیاب ہوئے، تو فرمایا کہ میں تم کو اپنا پیشوا، لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. تو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ میں جو احکام ہے، میرا جو کچھ امتحان ہے، میری جو کچھ آزمائش من اللہ ہے، اس میں پورا اترنا میرا کام ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آگے کا جملہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے یہ منصب جلیل اور یہ انعام عظیم اور یہ سعادت کبرا میری ذریت کو بھی حاصل ہو جائے، یہ انہوں نے خواہش ظاہر. یہ صرف دینی امور کی خصوصیت ہے کہ اس لائن میں جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹوں کو بڑا بنانا چاہتا ہے، یہ اسی لائن کی خصوصیت ہے. بس بات بھی لائنوں میں نہیں ہے، میرے برابر کوئی نہیں ہونا، میرے آگے کوئی نہیں آنا، ملک رہتا ہر جگہ، بازار کی دنیا ہو یا دانشگاہوں کی دنیا ہو، یہ فرق ہے. اس لیے کہ وہاں اغراض ہیں یا اخلاص ہے. تو خواہش ظاہر کی ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری اولاد کو بھی یہ سعادت مل جائے، تو اللہ پاک نے اپنا ایک ضابطہ بتایا، فرمایا کہ میرا یہ جو عہد ہے، میرا یہ جو وعدہ ہے، کسے ملے گا کسے نہیں ملے گا وضاحت کر دی. آگے فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گا. قال لا ينال عهدي الظالمين، ظالمین کو نہیں مل سکے گی یہ چیز. اب اللہ کا حکم آئے، اللہ کے حکم نافرمانی کر دے تو عادل تو نہیں ہو سکتا، ظالم ہی ہوں گا. جی اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی کو زیادہ اہمیت دے دے تو عادل تو نہیں ہو سکتا، ظالم ہی ہوں گا. اس لیے کہ کسی جو چیز جہاں کی ہے وہی رہنا عدل ہے، جہاں کی ہے وہاں نہیں رکھ رہے. جسے اہم کہنا تھا اسے اہم نہیں بولے، ظلم ہے. جسے ادنا سمجھنا ہے اسے اعلیٰ سمجھے تو ظلم ہے. وضو شہی فی غیر محلی ظلم، ظلم کس چیز کا نام ہے؟ جو جس مقام کی چیز ہے اسی مقام پہ رکھنا چاہیے، دوسری مقام پہ رکھ دیے تو ظلم ہو جاتا. اسی لیے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ صاحب امتحان میں کامیابی، اس پر غور کرنا چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ میری طبیعت میں اعتدال رہنا، افراد تفرید نہیں رہنا. یہ دونوں ظلم ہیں. کسی کا اسے بڑھا دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو اسے گھٹا دینا یہ بھی ظلم ہی. اب ہم سب کی جو آزمائش ہے وہ کس صورت سے ہے، کن چیزوں میں ہے، اس موضوع پر بات چیت چلتے رہتی ہے. انداز الگ الگ رہتا، بس بیان کا رخ جو ہے بدلتا رہتا. زندگی میں آدمی کے اوپر آنے والے جو حالات ہیں وہ، اور آدمی کی دنیا کی زندگی کا جو دور ہے وہ، اور ان آنے والے حالات میں جو سوال ہے وہ، اور اس کا جو جواب ہے وہ ذہن میں رہنا. جس جگہ امتحان لیا جاتا ہے اس کو امتحان حال بولتے. چھوٹی ہا سے امتحان میں بڑی ہا ہے، حال میں چھوٹی ہا. ایک صاحب لکھے درخواست، اس میں لکھا ہوا ہے بچوں کے لیے تعام حال چاہیے، یہ لکھا. اس لیے بتا دے رہا ہوں میں، اس واسطے کہ ہمارے بچوں کی اردو بھی صحیح نہیں رہتی، تو ان کی بسا اوقات ان کے احوال لکھے ہوئے جو کاپیاں آتے ہیں اس میں اس کی اردو کو بھی صحیح کرنا پڑتا رہتا. اگرچہ ہمارے کو بھی بہت اچھی نہیں آتی، اس واسطے کہ چار روم تک پڑھے ہوئے ہیں ہم بھی اردو، مگر وہ پہلے زمانے کی چار روم تھی. اب تو ٹینتھ پڑھنے تک پڑھنے کے بعد بھی خط پر لکھنے نہیں آ رہا. میں یار تعلیم وہ بڑھ رہا وہ بڑھ رہا وہ بڑھ رہا، کچھ مت پوچھو. کتابیں اتنے زیادہ کہ بچپنے میں بچے چلتے ہوئے بوڑھے دکھائی دے رہے ہیں، کمر جھک جانے کی وجہ سے کتابوں کے بوجھ سے. محنت اتنی زیادہ، ٹائم ہی نہیں مل رہا بچوں. تعلیم گاہوں کی شکلیں صورتیں، وہاں کا نظام ایسا نگاہیں خیرہ ہو جائیں. اندر ان کو جھانک کے دیکھو تو بالکل کھوکھلا قصہ ہے. ایک زمانہ تھا باہر گدڑی محسوس ہوتی تھی، اندرون میں لال رہتے تھے. اسی لیے ہمارے پاس اکابر کا تعارف کراتے ہوئے جو بالکل سادہ معمولی قسم کے، یہ تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی بڑی دانشور، بڑی صاحب علم، بڑی صاحب قلم شخصیت ہوگی. ان کا تعارف کراتے ہوئے ہمارے پاس جید علماء بولتے تھے، اگر کسی کو گدڑی میں لال دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، یوں بولتے تھے. اب باہر اتنا شاندار ہے کہ کچھ مت پوچھو، اور اندر پورا کھوکھلا، کچھ بھی نہیں. خیر، جو بات عرض کی جا رہی تھی بھائیو وہ یہ کہ یہ جو امتحان کی جو جگہ ہے جس کو ہم امتحان حال کہتے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے، ہماری اپنی زندگی کے حد تک، سن بلوغ سے لے کر سن غروب تک. یہی تو لفظ بولنا ہے، طلوع غروب. سن بلوغ وقت طلوع ہے، اور سن وفات وقت غروب ہے. لیکن یہ ایسا وقت غروب ہے کہ غروب کے ساتھ ہی وقت طلوع شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے کبھی، موت کو سمجھا ہے ناتا اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے ناتا اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. ہمیشہ ہمیشہ کی دوام کی زندگی کی صبح ہے. तो तुलु यूं समझ लीजिए कि बुलूग का वक्त, उस वक्त से लेकर वफात तक का जो वक्त है, ये वक्त इम्तिहान का वक्त है। पैदाइश से नहीं बोल रहा, बुलूग से बोल रहा, ये इम्तिहान का वक्त है और दुनिया ये इम्तिहान हाल है जिसमें हम हैं। बहुत बड़ा हाल है, एक कर्म पर मुश्तमिल है, ऐसा नहीं है। पूरे कुर्रे अर्ज पर फैला हुआ यह इम्तिहान हाल है। और जिंदगी में आने वाले जो अहवाल हैं वो सवालात, जिंदगी में आने वाले जो हालात हैं वो सवालात हैं। उन हालात में आदमी क्या करे, वो दीन है, वो इल्म कुरान और सुन्नत है, उसी की रोशनी में जवाब होना चाहिए। अब हमारे ऊपर आने वाले जो हालात हैं, फिर उसकी भी वजाहत करने की जरूरत पड़ती है। खुशी एक हाल है, गमी एक हाल है, फराखी एक हाल है, तंगी एक हाल है, मोहब्बत एक हाल है, नफरत एक हाल है। ये छोटी हाथें नहीं, ये हाल बड़ा बड़ी हाथ है। खुशगवार खुशगवारी एक हाल है, नागवारी एक हाल है, नॉर्मल अंदाज में रहना एक हाल है, गजबनाकी में होना एक हाल है, अमन वाले हालात एक हाल है, खौफ वाले हालात एक हाल है, नेमत एक हाल है, मुसीबत एक हाल है। ये सारे के सारे सवालात हैं। बहसियत सवाल तो सब जहन नहीं जाता आमतौर पर, ये सवाल है उधर से आया हुआ, देखना चाहते हैं कि बंदा क्या करता है, इस हालत में बंदा क्या करेगा। इंसान का हाल बड़ा अजीब है, खुशगवार हाल में, अमन के हाल में बेलगाम हो जाता। जितनी गाड़ी की स्पीड हो सकती है उस रफ्तार से चलाता और वन वे की हैसियत में जाता। हालांकि चलाने उलाने में इससे पहले भी हमने किसी वक्त में कहा था कि हमारे पास बच्चे माशाल्लाह शहर के मुख्तलिफ महलों से आते हैं, ज्यादातर ये दो पहिए वाली गाड़ियों से आते हैं। हमारे शहर का हाल बड़ा अजीब है, ट्रैफिक का एहतियात से आने जाने के लिए हमेशा ताकीद करते हैं, इस वास्ते कि ये भी इस्लामी तालीम ही समझिए आप। बाहर के मुल्कों में बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, एक ही रास्ते पर जाने वाले चार चार गाड़ियां आसानी से बड़ी बड़ी गुजर सकती हैं, मगर वहाँ कायदा है, कानून है, बड़ी गाड़ी ये फोर ट्रैक पे रहेगी, उस मंजिली ये थ्री पे रहेगी, ये औसत जाने वाले वो सेकंड पे रहेंगे, तेज रफ्तार जाने वाले इस पे रहेंगे। जैसे बड़ी लारियां हैं, लारियां हैं, पहले उस पे आते ही मार देता हूँ चालान, कोई ट्रैफिक है नहीं है इससे भी बहस नहीं रहती। वहाँ बेदरेक लोग दौड़ाते रहते हैं गाड़ियाँ, इसलिए लिखना पड़ा हमारे वहाँ क्या है, वहाँ के उलमा को फतवा लिखना पड़ा कि अगर आप 120 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा जा रहे हैं और कोई हादसा पेश आकर आदमी खत्म हो जाए तो ये खुदकुशी की मौत है। कायदा बना के रख दिया वो लोग, उसी बहुत ही जाते हैं, बिल्कुल बेलगाम हो जाता आदमी खुशहाली में, अमन वाली कैफियत में। ऐसा नहीं, इम्तिहान में फेल हो गया समझे आप। हर हाल में आदमी इत्तेदाल में रहना, तो खुशहाली एक हाल है, उसमें इम्तिहान का क्या है, इत्तेदाल पर रहना, शुक्रगुजारी के साथ रहना। अगर आप इत्तेदाल पर हैं, शुक्रगुजारी के साथ में हैं, तो समझना चाहिए कि सवाल का पर्चा सही हल कर रहे हैं, सवाल का जवाब सही लिख रहे हैं, समझ हद से आगे बढ़ गए इम्तिहान में फेल हो गए, या उस पर राजी नहीं है तो भी इम्तिहान में फेल हो गए। मिलने के बावजूद चीज नाशुक्री है तो इम्तिहान में फेल हो। तो आजमाइश मुख्तलिफ अहवाल में काय की है उसे समझना, اس کے لیے علم چاہیے کہ یہ جو حالت ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. ایسے سخت ترین امتحان میں جو آدمی جتنے اونچے نمبرات سے کام ہوتا ہے اس کو اتنا اس سے اتنا بڑا کام لیا جاتا ہے, یہ ذہن میں رہنا. مگر اس میں کامیابی کے واسطے دو صفات بے حد ضروری ہیں. اذان کی توجہ ہو رہی, نماز کے بعد ہی سن لی, یہ بھی ایک امتحان ہے. نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ دے گے, نہیں پڑھ جی. نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پھر اس میں دو گنجائش ہیں, ایک ہے وقت موسع جس میں گنجائش ہے, اور ایک ہے وقت وجوب. غروب ہوتے ہی مغرب واجب ہو جاتی ہے ادا کرنے کے لیے, آدھا پون گھنٹہ ایک گھنٹے کا ٹائم یہ وسعت ہے اس میں. بالخصوص نماز مغرب کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ غروب کے ساتھ ہی اذان دے دی جائے اور نماز پڑھ لی جائے. ساتھ ہی کا مطلب غروب کا کوئی پکا ٹائم تو اندازے کا رہتا, اس واسطے تھوڑی سی احتیاط, دو چار منٹ آگے پیچھے ٹھیک ہے, پیچھے نہیں ہونا چاہیے, پیچھے نہ ہو آگے ہو جائے تو چلتا کہ پورا یقین ہو جائے کہ ہاں وقت ہو چکا, وقت پہ ادا کر لینا چاہیے. ویسا نہیں کہ تقریر کی رو میں میں بولتا رہوں آپ سنتے رہے, امتحان میں فیل ہو جائے. اللہ تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.